إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ صحیح بخاری صحیح مسلم ابو داؤد نسائی اور مسند احمد کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بیت المال کے جانوروں کے چرواہوں کو قتل کر دیا گیا ہے، ان کی لاشیں میدان میں پڑی ہیں، ان کی آنکھیں بھی نکلی ہوئی ہیں، مطلب یہ ہے کہ بڑی بے دردی کے ساتھ ان کو قتل کر دیا گیا ہے اور قاتل غائب ہے۔ اسی وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیموں کو روانہ کر دیا کہ جتنا جلدی ہو سکے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ آپ اندازہ لگائیں، سرزمین عرب جہاں پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، بڑے بلند پہاڑ ہیں، پھر پہاڑوں کے اندر بڑی خطرناک غاریں ہیں، اور قاتل جو تھے قتل کرنے کے بعد کونے میں بیٹھ تو نہیں گئے تھے۔ قاتل کس طرح چھپتا ہے، کس طرح بھاگتا ہے، حکم دے دیا کہ جاؤ قاتل تلاش کرو اور جتنا جلدی ہو سکے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں جو الفاظ ہیں کہ فما ترجل النہار حتی جی ابھی، ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا کہ قاتلوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حکومت انتظامیہ مخلص ہو تو قاتل بھاگ نہیں سکتے، چھپ نہیں سکتے۔ پہلا نقطہ یہ بڑا قابل غور ہے، قاتل کہاں بھاگے گا، زانی کہاں بھاگے گا، چور کہاں بھاگے گا، ڈاکو کہاں بھاگے گا۔ انتظامیہ اگر قاتلوں کو اور ڈاکوں کو چوروں کو گرفتار کرنے میں مخلص ہو جائے یہ چھپ نہیں سکتے. اس وقت جبکہ وسائل ہی نہیں تھے, سورج کے غروب ہونے سے پہلے سارے قاتل گرفتار ہو گئے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب تھے کہ آپ نے بتا دیا کہ جو فلاں غار میں بیٹھے ہوئے ہیں, فلاں پہاڑ کے دامن میں بیٹھے ہوئے جاؤ اور پکڑ لو, فلاں وادی میں گھسے ہوئے ہیں, فلاں گھر میں چھپے ہوئے ہیں پکڑ لو, یہ بات بھی نہیں ہے. سید عائشہ کا ایک ہار گم ہو گیا, اس کو تلاش کر رہے ہیں, ہار میدان میں گر گئی ہے, اس کو تلاش کیا جا رہا ہے. عالم الغیب کو کبھی تلاش نہیں کرتا. قربان جائے, سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی, لوگوں اللہ کے پیغمبر کے پاس صرف ایک علم تھا اور وہ وحی کا علم ہے. آپ کے پاس وحی کے علاوہ کسی چیز کا علم نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ سید عائشہ فرماتی ہیں, اسامہ بن زید کے بارے اللہ کے پیغمبر اکثر پریشان رہتے تھے. بسا اوقات تو روتے رہتے تھے, کھانا تک نہیں کھاتے تھے. وہ کیوں؟ اسامہ کے باپ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ کے پیغمبر نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا. آپ جانتے ہیں, آپ کے گھر میں پلا, اور زید کی شادی اللہ کے پیغمبر نے ام ایمن سے کی. بیٹا پیدا ہوا اسامہ, اسامہ کو اللہ کے پیغمبر نے پالا. محبت کا عالم یہ تھا, ایک دن اللہ کے پیغمبر کے گھر کے صحن میں اسامہ چلتے ہوئے گر گیا. اللہ کے پیغمبر گھر میں موجود ہیں. سید عائشہ کہتی ہے, میں بھی تھی, میں نے بھی دوڑ لگائی اسامہ کو اٹھانے کے لیے, لیکن مجھ سے پہلے اللہ کے پیغمبر جا کر اٹھا لی. اور آج میں نے پہلی مرتبہ اللہ کے پیغمبر کو دیکھا کہ اسامہ رو رہا ہے, اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا ہے. اللہ کے پیغمبر اپنے ماتھے کو اسامہ کے ماتھے کے ساتھ لگا کر ان کا خون اپنے ماتھے پہ لگا رہے ہیں. کتنا پیار ہے. ان کے بارے اکثر روتے تھے, پریشان رہتے تھے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حد درجہ حسین تھے, حد درجہ حسین تھے. اتنا خوبصورت سفید رنگت, زید بن حارثہ کی شعائیں پڑتی تھی ان کا اتنا حسن. ان کے گھر جو بیٹا پیدا ہوا اسامہ, وہ حد درجہ کالا سیاہ تھا, بالکل کالا سیاہ تھا. بعض صحابہ محبت میں اسامہ کو کوا کہتے تھے, کالا سیاہ. اور جسم کا کوئی ایک نقش بھی ایسا نہیں تھا جو باپ کے ساتھ ملتا ہو. حتیٰ کہ بعض جگہوں پر لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ام ایمن کی غلط حرکت کا یہ رزلٹ ہے. مطلب یہ ہے کہ زید کا بیٹا نہیں ہے اسامہ, یہ ولد الزنا ہے. یہودیوں میں یہ بات تو ہوتی تھی کہ کیا کردار معلوم کریں محمد کا, جس کو پالنے کے لیے ایک ولد الزنا ملا ہے, گود میں ہے ہر وقت, چوما جاتا ہے ہر وقت اسامہ کو, جس کے باپ کا بھی علم نہیں ہے کہ کس کا بیٹا ہی ہے. اللہ کے پیغمبر بڑے پریشان ہیں, بڑا پریشان. اسامہ کی آنکھوں کو دیکھتے، زید کی آنکھوں کو دیکھتے، ہاتھوں کو دیکھتے، سمجھ نہیں آتی تھی، شکل نہیں ملتی، لوگ باتیں کرتے ہیں. اور ام ایمن کے ساتھ ہی اللہ کے پیغمبر کو بہت پیار ہے، ایک دیندار خاتون تھی، دیندار، اور اللہ کے پیغمبر کے والدہ بچپن میں فوت ہو گئی تھی، تو اللہ کے پیغمبر کی تربیت مرکزی طور پر ام ایمن نے کی تھی. جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھ سال کے تھے، اپنی والدہ کے ساتھ ننہیال گئے مدینہ میں، تو ام ایمن ساتھ تھی، یہ ان کی گھر کی نکرانی تھی دور جہلیت میں بھی. راستے میں اللہ کے پیغمبر کی والدہ فوت ہو گئی، افراد تین تھے، آپ کی والدہ، ام ایمن اور محمد الرسول اللہ سے، آپ چھ سال کے. آمنہ کا انتقال ہو گیا، فوت ہو گئی. ام ایمن مدینہ کے سرزمین سے لے کر مکہ تک اللہ کے پیغمبر کو جب چھ سال کے تھے اپنے کندھے پر اٹھا کر مکہ لے آئی. اس کی بڑی خدمات ہے، اللہ کے پیغمبر پریشان رہتے تھے. سید عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے پیغمبر میرے گھر میں ہے، داخل علیہ ذات یوم مسرور، اللہ کے پیغمبر اتنا خوش تھے، اتنا خوش تھے، تبرکو وجہ، آپ کا چہرہ چمک رہا تھا. میں یہ تو سمجھ گئی کہ آج کوئی حد درجہ آپ کو خوشی اللہ نے دے دی. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج بہت خوش ہیں آپ، ایسا آج میں کیوں نہ خوش ہوں؟ آج مسجد نبوی میں زید اور اسامہ دونوں سوئے ہوئے تھے، باپ بیٹا دونوں سوئے ہوئے تھے، وعلیہما قطیفۃ، اور دونوں ایک چادر میں سوئے ہوئے تھے، دونوں نے چادر اوڑی ہوئی تھی اوپر اور سوئے ہوئے تھے، ان کے جسم کا کوئی حصہ ظاہر نہیں تھا سوائے پاؤں کے، نہ سر ظاہر تھا نہ ہاتھ ظاہر، چادر اوڑی ہوئی ہے، باپ بیٹے سوئے ہوئے، صرف پاؤں ظاہر تھے. تو آج میرے پاس ایک شخص آیا ہے جس کی ڈیوٹی کیا ہے کہ جہاں چور چوری کرتے ہیں تو پاؤں کے ذریعے پہچان لیتا ہے کہ یہ چور کون ہے، پاؤں کی پہچان. کھوجی قسم کے لوگ کھوج لگاتے ہیں اور پاؤں سے چور کو پکڑتے ہیں. آج ایک کھوجی آیا تھا مسجد میں، یہ سوئے ہوئے تھے، اوپر چادر تھی، تو اس نے آتے ہی کہا کہ ان ھذہ الاقدام بعضھا بعض، اے اللہ کے رسول یہ کون سوئے ہوئے ہیں؟ لگتا ہے کہ دونوں بھائی سوئے ہوئے ہیں. میں نے کہا آپ کیسے پتہ چلا آپ کو؟ اس کھوجی نے کہا ان دونوں کے پاؤں ایک ہیں، یہ کوئی قریبی رشتہ دار ہے، یہ جو سوئے ہوئے ہیں ان کا گہرا تعلق ہے، جو پاؤں اس کے ہیں وہ اس کے ہیں، جو پاؤں اس کے ہیں وہ اس کے. میں اتنا خوش ہو گیا اس لیے کہ یہ اسامہ ہے اور وہ زید ہے، کھوجی نے بتا دیا کہ ان کے پاؤں ملتے ہیں، یقین ہو گیا کہ اسامہ جو ہے زید کا بیٹا ہے. یعنی اللہ کے پیغمبر عالم الغیب ہوتے اس قدر کیوں روتے رہتے، اس کی طرف کیوں پریشان رہتے، پتا نہیں. ڈیوٹیاں لگا دی کہ جاؤ، اور مغرب سے پہلے پہلے ڈاکو پکڑے گئے، قاتل پکڑے گئے. انتظامیہ اللہ کی قسم مخلص ہو جائے، یہ شر پسند لوگ بھاگ نہیں سکتے، اور جب بھاگ نہیں سکتے تو پھر آئندہ وہ جرت نہیں کر سکتے، ان کو پکڑا گیا. آگے حدیث کا حصہ کیا ہے؟ ان کو پکڑنے کے بعد کیا کیا گیا؟ فَقُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ. نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو کہ شفیق مہربان، جو کہ رحمت للعالمین ہیں، حد درجہ مہربان نرم دل, لیکن حکم دے دیا کہ ان کے ہاتھ کاٹو. قاتل سارے پکڑے گئے, فرمایا ان کے ہاتھ کاٹ دو, ہاتھ کاٹ دیے گئے. فرمایا ان کی ٹانگیں بھی کاٹ دو, ٹانگیں کاٹ دی گئی. بس سو میرب اعینہم, فرمایا ان کی آنکھیں نکالو, لیکن کس طرح نکالو, لوہے کی سلاخوں کو آگ میں گرم کرو, ان گرم سلاخوں کے ذریعے ان کی آنکھوں کو نکال دو. آنکھیں نکال لی گئی. اس کے بعد حکم دیا کہ ان کو دھوپ میں پھینک دو. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے کہ دھوپ میں وہ تڑپ رہے ہیں, یستکون, چیختے اور پانی مانگتے پانی مانگتے. ہمارا کوئی ایک قطرہ پانی کے ان کو نہیں مل سکتا, کیونکہ قرآن کریم نے کیا کہا, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. یہ جو قصاص کا نظام رکھا ہے, فرمایا کہ اس میں تمہاری زندگی ہے. عقل تو کہتی ہے کہ اس میں موت ہے, قصاص کے ذریعے بندے کو مارا جاتا ہے. زندگی کہاں ہے؟ شریعت نے کہا موت نہیں ہے بلکہ زندگی, کیونکہ موت ہے ایک قاتل کی, دو کی, دس کی, اور زندگی ہے پورے معاشرے کی. اس کے بعد بتائیں جب ان کی آنکھیں نکال دی گئی, ہاتھ پاؤں کاٹ کے رکھ دیے گئے اور دھوپ میں پھینک دیا گیا, تڑپتے تڑپتے مر گئے. اس کے بعد جزیرہ عرب کی تاریخ پڑھ کے دیکھے, یہودی آج بھی باقی ہیں, عیسائی آج بھی باقی تھے, مجوسی آج بھی باقی ہیں, یہ ساری اسلامی ریاست نہیں بن گئی تھی. تو پھر یہودی بھی ہے, نصارہ بھی ہے, مجوس بھی ہے, مشرکین بھی ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا تھا, ایسا امن قائم ہو گیا کہ جانوروں کو چرانے کے لیے چرواہوں کی ضرورت بھی ختم ہو گئی. خالی لوگ جاتے, یہ ہے دور میرے محمد الرسول اللہ کا, لوگ جاتے جانوروں کو چھوڑ کر واپس گھر آ جاتے. ایک آدمی دو دو کام کرتا تھا, جانور چھوڑ دیے, باقی گھر کے مسائل کام ہو رہے ہیں. شام کے قریب جاتے اپنے اپنے جانور گھر لے آتے. جانور کہیں بھاگ کر گم تو ہو سکتا تھا, گم تو ہو سکتا تھا, لیکن وہ چوری نہیں ہو سکتا تھا, اس کی ڈکیتی نہیں ہو سکتی تھی. سید عائشہ فرماتی ہے لوگوں, یہ دین کی برکت ہے کہ ہمارے جانور تو گم تو ہو جاتے ہیں چوری نہیں ہوتے, یہ دین کی برکت ہے, یہ حدود اللہ کی یہ برکت ہے, اسلامی قوانین کی تنفیذ کی برکت ہے. فرمایا کہ جانور ہمارے گم تو ہو جاتے تھے اور ہو جاتے ہیں, لیکن ہمارے جانور چوری نہیں ہوتے, ہمارا مال چوری نہیں ہوتا. صحیح مسلم اٹھائے نا, سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اونٹ ہے جو قربانی کے لیے پالا ہوا تھا, قربانی کے لیے, قربانی کے دن قریب آئے وہ اونٹ گم ہو گیا. جانور ہے, بھاگتے بھاگتے کہیں نکل گیا, چرتے چرتے پہاڑیاں علاقہ نکل گیا, اتنا دور نکل گیا تلاش کرنے سے بھی نہیں ملا, تلاش کرنے سے بھی نہیں ملا. اور اونٹ ایک ایسا جانور ہے جس میں انسیت کم ہوتی ہے, مانوسیت کم ہوتی ہے. اس لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا, قرآن کریم کی مثال اونٹ کی طرح ہے, اونٹ کو باندھ کے رکھو گے تمہارا ہے, بکری گھر میں آ جاتی ہے مالک کے پیچھے چلتی رہتی ہے, گائے بھینس یہ مانوس ہو جاتے ہیں مالک کے ساتھ چلتے رہتے ہیں, بھیڑ دمبا کو دنوں کے بعد اپنے مالک سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ساتھ ہی ساتھ چلتے رہتے ہیں, گھر آ جاتے ہیں, لیکن اونٹ نہیں. فرمایا کہ قرآن کریم کی مثال اونٹ کی طرح ہے, اونٹ کو جب تک باندھ کے آدمی رکھتا ہے اس کا ہے, جب وہ کھول دیتا ہے اس کا نہیں ہے, جہاں دل چاہتا ہے وہ چلا جاتا ہے. قرآن کریم کو روزانہ پڑھتے رہو گے, اس کی تمہارے ساتھ دوستی ہے,
جس دن تلاوت چھوڑ دو گے اس کی تمہارے ساتھ کوئی دوستی نہیں. اس کو سینے کے ساتھ لگاؤ گے یہ تمہارا دوست ہے, تمہارا ساتھی ہے. اس کو تم نے پڑھنا چھوڑ دیا, تعلق ختم, پھر پریشانی ہی پریشانی. اب تلاش کرنے میں سے نہیں ملا, اتنا دور نکل گیا. لیکن آپ حیران ہو, جب قربانی بالکل سر پر آ گئی تو ایک صحابی نے سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بطور تحفے کے, گفٹ کے ایک اونٹ دے دیا. یہ سوچ کر کہ سید عائشہ پریشان ہے اور مالی پوزیشن بھی اتنی نہیں ہے, ایک اونٹ تو لے لیا تھا, اب بہت پریشان ہے کہ قربانی اس سال نہ کر سکی, میں بطور گفٹ کے اونٹ دیتا ہوں. لا محالہ سید عائشہ نے قربانی ہی کرنی. وہ گفٹ مل گیا. سید عائشہ نے کہا کہ چلو اللہ نے ہمیں جانور دے دیے ہیں, اس کی قربانی کریں گے. قربانی سے ایک دن پہلے مدینے کے اندر ایک شخص آیا, مدینے کے اندر ایک شخص آیا اور اس نے بتایا اس کے پاس اونٹ تھا, اور اونٹ کون سا تھا؟ سید عائشہ والا اونٹ تھا. اس نے کہا کہ ہماری وادی میں یہ اونٹ پہنچا ہے. غور کریں, یہ اسلام, یہ دینداری, یہ مسلمانگی, یہ ہماری وادی میں اونٹ ہمیں ملا ہے. اس کو میں نے پکڑا اور ہر وادی میں لے کے گیا ہوں کہ یہ اونٹ کس کا ہے. جس نے بھی دیکھا اس نے کہا ہمارا اونٹ نہیں. آج اگر اونٹ گم ہوتا, پہلی بات یہ ہے کہ ملتا نہ. اگر کوئی جا کر اعلان کرتا کہ یہ کس کا ہے تو دوسری وادی میں اس کو تکلیف کرنے کی بھی ضرورت پیش نہ آتی. 18 بندے تیار ہو جاتے کہ یہ اونٹ میرا ہے. ایک جگہ, دو جگہ. اب اس دن سے لے کر آج تک اعلان کرواتا آ رہا ہوں یہ اونٹ کس کا ہے. ہر شخص کہتا ہے ہمارا اونٹ نہیں بھائی, میں یہاں مدینہ میں آ گیا ہوں. صحابہ نے کہا یہ تو ام المؤمنین سید عائشہ کا اونٹ ہے. اب آپ دیکھیں, اللہ کی قسم یہ جو باتیں ہم پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں, لگتا ہے کہ یہ قصے ہیں جو بس سننے سنانے تک رہ گئے ہیں. اب مسلمانوں میں یہ چیز رہی نہیں. سید عائشہ کے دروازے پر اونٹ لایا گیا, کیا آپ کو اونٹ مل گیا؟ سید عائشہ نے کہا کہ اس اونٹ کو بھی قربان کروں گی, اس کو بھی قربان کروں گی. اور میرے اللہ کے علم میں یہی بات تھی کہ اس سال عائشہ نے دو اونٹ ذبح کرنے اور دونوں اللہ کے راستے میں قربان کر دی. عرض کر رہا تھا اگر مخلص ہو, مسلمان حکمران, مسلمان انتظامیہ مخلص ہو, اور آپ جبکہ وسائل ہیں, آج وسائل ہیں, آج کسی کو تلاش کرنا کوئی مشکل نہیں ہے, کسی کو ڈھونڈنا کوئی مشکل نہیں ہے. روزانہ قتل و غارت کا بازار گم ہے گرم ہے, قاتل گرفتار نہیں ہوتے, ہوتے ہیں تو اگلے دن پتہ نہیں کس گھاس سے پھر چھپ جاتے ہیں, کہ سانس کا وجود نہیں ہے. یہ جو عمومی قوانین ہے کہ قاتل کو قتل کر دیا جائے, مسلمانوں کی کوئی ایک جماعت ایسی نہیں جس کا اختلاف ہو. اس کا مطلب یہ ہے حکمران مخلص نہیں ہے. اگر وہ مخلص ہو اور قاتلوں کو پکڑ کر کیفر کردار تک پہنچایا جائے, آج جو بدمنی کی فضا ہے اس کا جنازہ نکل جائے. آج نہ انسان کی جان محفوظ ہے, نہ انسان کی اولاد محفوظ ہے, نہ انسان کی عزت محفوظ ہے, نہ انسان کا مال محفوظ ہے. باہر نکلنا تو دور کی بات ہے, پہلے باہر کا ماحول خراب تھا, باہر نکلتے ہوئے ڈر لگتا تھا, اب گھر کے اندر ہی خوف و آراستہ آ رہی ہے. گھر میں جو ایک سکون کی جگہ ہے, اور گھر سے بڑھ کر یہ مساجد جو سکون کی جگہیں ہیں, یہاں بھی امن نام کی کوئی چیز نہیں. پکڑا گیا, آنکھیں نکالی گئی. کس نے نکالی؟ رحمت للعالمین نے. سفر معاملہ معاشرے کے امن کا تھا, سکون کا تھا، آنکھیں نکال دی گئی، ٹانگیں کاٹ دی گئی، بازو کاٹ دیے گئے، اور فرمایا کہ دھوپ میں ان کو پھینک دو، آوازیں کستے رہے، پانی تڑپ کرتے رہے، فرمایا کوئی قطرہ پانی کر نہیں سکتا، حتیٰ کہ پیاس کی کیفیت میں مر گئے. اس کے بعد کسی کی ضرورت ہو سکی، کسی کی یہ ہمت ہو سکی؟ دیکھ لیا کہ یہاں یہ ہونا ہے، اگر ہم نے یہ حرکت کی یہ ہوگا. بڑے بڑے ڈاکو لٹیرے، ڈکیتی لٹیری پن جن کا ذریعہ معاش تھا، پھر وہ مزدور تو بن گئے، مزدوریاں کرنے لگ گئے، انہوں نے یہ سلسلہ ختم کر دیا. میرے دوستو، میرے بھائیو، اس لیے سب سے کثرت کے ساتھ یہ دعا کرنی چاہیے کہ جس عزم کو لے کر، جس مقصد کو لے کر، جس جذبے کو لے کر ہمارے اکابرین نے اس ملک کو بنانے کے لیے تحریکیں چلائیں، محنتیں کی، اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے، بس افسوس کی بات یہ ہے جنہوں نے قربانیاں پیش کی وہ بہت جلدی دنیا سے چلے گئے. اور اس دن سے لے کر آج تک اس طرح کے لوگوں کے ہاتھ میں یہ ملک آ گیا ہے جو نہ ملک کے مخلص ہے نہ اسلام کے بارے ان کا اخلاص ہے، سوائے ذاتیات کے کچھ بھی نہیں. اور آج تک یہی ہوا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک کے وجود کا یہی مقصد تھا؟ اگر آپ سمجھتے ہیں مسلمان نمازیں پڑھتے ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، دعوت کا کام ہے، حج ہے، قربانیاں ہیں، تو اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر اس وقت مسلمانوں کی دینداری بر صغیر میں ہے، انڈیا میں ہے، ہندوستان میں پاکستان کے مقابلے میں زیادہ دینداری ہے. وہاں مساجد نہیں ہے، مدارس نہیں ہے، دعوت کا کام نہیں ہو رہا، ہر سال پاکستان کے مقابلے میں ہندوستان سے زیادہ لوگ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، قربانیاں سب کچھ ہو رہا ہے. تو پھر کیوں لاکھوں جانوں کے نذرانے پیش کیے گئے؟ یہ کام تو ہو رہا تھا. ہاں، یہ کام نہیں ہو رہا تھا جو آج ہو رہا ہے، جو ظلم اور ستم جو ہو رہا ہے. اس وقت ابوالکلام کی باتیں لوگوں کو بری لگتی تھی، اور کچھ لوگ ان کو تنقید کا نشانہ بھی بناتے تھے، کیونکہ اس طرح کے ملک کے بارے وہ قائل نہیں تھے، وہ خوش نہیں تھے کہ اگر الگ پٹی بن گئی، در حقیقت مسلمانوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے. بر صغیر میں جو مسلمانوں کی ایک قوت ہے، اس کو تقسیم کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ بر صغیر مسلمانوں کی سلطنت تھی، حق یہی تھا، تقسیم کیا جا رہا ہے، قوت تقسیم ہو جائے گی، کچھ یہاں رہ جائیں گے، کچھ وہاں چلے جائیں گے، جو وہاں چلے جائیں گے مجھے خطرہ ہے کہ عصبیت کی زد میں آ جائیں گے، علاقائیت کی زد میں آ جائیں گے، پھر آپس میں ایک دوسرے کو کھاتے رہیں گے، نوچتے رہیں گے، اور وہی کچھ ہو رہا ہے. میرے دوست، میرے بھائیوں، حکمرانوں کو بھی چاہیے اپنی ذمہ داری کا احساس کریں. آڈر کا وقت آنے والا ہے، احتساب کا وقت آنے والا ہے، ایک دن آنے والا ہے تم سے تمہاری اس حکومتی ذمہ داری کے حوالے سے پوچھا جائے گا. اور علماء کرام کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرے. یہ طریقہ کار کہیں بھی نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، جس طرح ہڑتالوں کا سلسلہ کر دیا جاتا ہے. اور افسوس ہوتا ہے اسلامی تنظیموں کے اوپر، جو مذہبی تنظیمیں ہیں ان کو بھی ہڑتال کے لیے دن ملتا ہے تو جمعہ کا دن ملتا ہے. جمعہ کے دن پہلی بات یہ ہے کہ ہڑتال کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے کہ روڈ بلا کر دیے جائیں، پتھراؤ کیا جائے، ٹائر جلائے جائیں، مسافروں کو روکا جائے، مریضوں کو ہسپتالوں سے روکا جائے، مسافر نہ اسٹیشن تک پہنچ سکے نہ ایئرپورٹ تک پہنچ سکے. حتیٰ کہ صورت حال یہ ہے اگر اشارہ دے کر کہہ بھی دیا جائے، وہ وضاقتوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ وضاقت تو کچھ دینی لگ رہی ہے، ان کا لباس بھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ مسجد کی طرف جا رہے ہیں، لیکن پتھروں سے بات نہیں آتے. یہ کون سا ہڑتال ہے؟ دین اسلام میں اتنی کیا گنجائش ہے؟ مساجد سے لوگوں کو روکنا، مسافروں کو پریشان کرنا، کیا یہ آپ کے بھائی نہیں ہے؟ آپ کے مقتولین کے یہ قاتل ہیں جن کے راستے آپ نے روکے ہوئے ہیں؟ کیا یہ قاتل ہے؟ یہ مجرم ہے؟ یہ ان کے اختیار میں ہے قاتلوں کو گرفتار کرنا اور یہ نہیں کر سکتے؟ اور پھر جمعہ کا دن جو مبارک دن ہے، برکت والا دن ہے، جس دن دنیا کے ہر کام چھوڑ کر آپ کو بھی مسجد میں آنا چاہیے، آپ چوکوں پر کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ جمعہ کے دن آپ اللہ کے گھر میں ہوتے، آپ کے ہاتھوں میں قرآن کریم ہوتا، آپ کثرت سے نماز پڑھ رہے ہوتے، لیکن جمعہ کا دن ہے آپ چوکوں پہ، علماء طلباء چوکوں پر پتھر ہاتھ میں لے کر کھڑے ہوئے ہیں، یہ کون سی دینداری ہے؟ اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ علماء کو بھی چاہیے جذبات حدود میں رکھیں، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان احسن الكلام كلام الله، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار۔ دعا کیجئے، جو ہمارے دینی بھائی دینی بہنیں فوت ہو گئے ہیں، اے اللہ انہیں طریق رحمت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا، اور ان کی ارواح کو اہل ایمان کی ارواح میں شامل فرما۔ اے اللہ، جو مسلمان بیمار ہیں، مرد ہیں، خواتین ہیں، معصوم بچے ہیں، انہیں صحت کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ، امت مسلمہ پہ رحم فرما۔ اے اللہ، اس ملک کو، اس شہر کو امن کا، سکون کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، حکمران کو، انتظامیہ کو ہدایت نصیب فرما، اپنی ذمہ داری کا احساس کریں۔ اے اللہ، اس امت کے علماء کرام کو بھی توفیق عطا فرما کہ وہ قرآن و حدیث کو سمجھے، اور قرآن و حدیث کے مطابق ہی اپنے اصول اور قوانین کو وضع کریں۔ اے اللہ، ہماری دنیا میں بہتر بنا دے، ہماری آخر بہتر بنا دے۔ اقول قولی ھذا